آج ہم نے سورہ یونس ختم کی ہے اور سورہ ہود ختم کی ہے اور سورہ یوسف کا تقریباً آگے سے زیادہ پڑھیے. سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام والسلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام والسلام کا, پھر حضرت صالح علیہ السلام والسلام کا, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام, پھر حضرت لوط علیہ السلام والسلام, اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام والسلام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام. تو اور پیغمبروں کی ترتیب بھی اسی طرح ہے. آدم علیہ السلام کے بعد قرآن میں جس پیغمبر کا تذکرہ ہے, ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کے, وہ بھی بہت, حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے. اس کے بعد سب سے قدیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے. تو میں پوری تفصیل تو نہیں بیان کروں گا, اتنا وقت نہیں ہے, اور اس وقت میں جو بیان کرتا ہوں تو میری نیت بیان کی نہیں ہوتی, کیونکہ بیان سے دماغ سے بوجھ پڑتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے طبیعت میں, تو ارادہ یہ ہوتا ہے ہلکا پھلکا سا, جیسے کچھ معلومات دے دی جائیں ہلکی پھلکی سے, زیادہ جوش خروش یہ چیزیں نہیں, تو ہلکا پھلکا تاکہ تھوڑا سا خاکہ اور تصور قرآن مجید کا ذہن میں آ جائے. تو اللہ نے سورہ ہود میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام والسلام کا واقعہ بیان کیا. پہلے بتایا مثل الفریقین کالاعمى والاصم, دو فریق ہیں, ایک مومن ایک کافر, ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے ہیں, اور دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے دیکھنے والا اور اندھا, ایک کی مثال اندھے کی ہے اور ایک کی مثال دیکھنے والے کی ہے. پھر دونوں کی مثالیں اللہ نے پیغمبروں کے واقعات سے بتائی ہے. تو دیکھو پیغمبروں کی دعوت پر کچھ تو لبیک کہتے تھے اور کچھ اس دعوت کو ٹھکراتے تھے, تو جنہوں نے ٹھکرایا ہم نے ان کے ساتھ کیسا حشر کیا اور کیسے وعدے بلائے. اس میں دلچسپ بات جو ہے نا سورت میں, جس میں بڑا لطف آتا ہے تلاوت کرتے ہوئے, وہ پیغمبروں کے اور قوم کے آپس کے مکالمے بات چیت. پیغمبر یہ سمجھاتے تھے, آگے سے قوم جواب نہیں دیا, پھر یہ سمجھایا جواب نہیں دیا, پیغمبر نے یہ کہا جواب میں قوم نے یہ کہا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اور سب پیغمبروں کی دعوت کا انداز ایک جیسا, حالانکہ ان کے زمانوں میں صدیوں کا فرق, سب کی بات ایک جیسی اور سب کو آج سے جواب بھی ایک ہی جیسا ہے, ہر قوم نے وہی جواب دہرائے ہیں جو پچھلے قوموں نے دیے, اور آج بھی یہی حال ہے, آج بھی وہی کچھ ہے. تو نوح علیہ السلام سے اللہ نے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ لمبی تفصیل ہے, نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا میں اللہ کی طرف سے باتیں بلائی کروں, ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو, مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ تم دردناک عذاب اٹھنے بیٹھنے والوں کو غریب مسکین ہو گئے, ان غریبوں میں بیٹھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, لہذا ان کو اپنی مجلس سے بھگائیے. قوم کے بڑے لوگ ہیں تو مسکین اور غریب طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے. نوح علیہ السلام نے کہا ماں انا بطارد الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کو کیسے دھتکار دوں گا, اگر میں نے ان کو دھتکارا انی اخاف ان اصیت ربی عذاب یوم عظیم, مجھے ڈر ہے کہ میرے رب کی طرف سے مجھ پر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے. اللہ کہے کہ ان ایمان والوں کو اپنی مجلس سے تم نے کیوں نکال دیا, صرف غربت کی بنا پر, چھوٹے ہونے کی بنیاد, بہرحال 950 سال تک آپس میں یہ مکالمہ چلتا رہا، سمجھاتے رہے. پھر ایک دن آیا وہ قوم کہنے لگی، یا نوح قد جادلتنا فاکثر کا جدالنا، اے نوح آپ کا ہم سے جھگڑا بہت ہو چکا اور بڑی عمر گزر گئی، جھگڑتے آ رہے ہیں، اب دو ٹوک بات کریں. فاتینا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا، انما یاتیکم بہ اللہ انشاء، دیکھو اگر اللہ چاہے گا عذاب تو آ جائے گا، لیکن مجھے افسوس اس پر ہے، لا ینفعکم نصحی، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں مگر میرا چاہنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہا، تمہاری بھلائی کے لیے میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں. جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی، قرآن کہہ رہا ہے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح تیری قوم میں جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اس سے زیادہ مزید کوئی بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ بھی بتا دیا، مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل، بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، بعض روایتوں میں 40 بعض میں 80. اس لیے پھر نوح علیہ السلام نے بھی بدعا کی کہ یا اللہ جب ان کی قسمت میں ایمان ہے ہی نہیں تو لا یلدو الا فاجرا کفارا، کافر کے سوا کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا، وصنع الفلک بعیوننا ووحینا، اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری تعلیم کے مطابق آپ کشتی تیار کیجئے، ہم جیسے جیسے بتائیں اس طرح سے آپ کشتی تیار کیجئے. اور ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اب آپ کو اپنی قوم پہ ترس نہیں آنا چاہیے، اب آپ عذاب کے ٹالنے کا مطالبہ نہ کرنا مجھ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہے. اب پیغمبر میں ایک رحمت کا جذبہ ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس رحمت کے جذبے سے متاثر ہو کر دوبارہ مہلت مانگنے لگے، تو اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے مل کے کشتی تیار کر رہے تھے. علما مر علیہ ملعون من قومہ سخروا من، جب بھی قوم کے لوگ بڑے سردار وہاں سے گزرتے، مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے کہ چاروں طرف خشکی ہے، دور دور تک نہ سمندر نہ کوئی دریا، اور یہ خشکی میں اتنی بڑی کشتی تیار کر رہے ہیں. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ان قریب اسی طرح ہم کل تمہارا مذاق اڑائیں گے، کہ تمہیں ہماری باتوں پہ یقین نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارے عذاب کا وقت اور ہمارا حکم پہنچا، وفارت تنور، زمین کے جو سوراخ ہیں جہاں بھی ہاں بھی زمین میں دراڑے ہیں ان سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان کے دروازے ہم نے پانی کے لیے کھول دیے. الفاظ دیکھیں، آسمان کے دروازے کھول دیے، برسایا ہے پانی کو آسمان سے، انڈیلا ہے پانی کو آسمان، ایسے نہیں جیسے بارش کی چھینٹیں ہوتی ہیں، انڈیلا کیسے جاتے ہیں، جیسے بالٹی ہے نا وہ پکڑ کے انڈیلی جا رہی ہے، کتنا پریشر سے پانی گرتا ہے. فرمایا زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے نوح سے کہا کہ اے نوح جتنے بھی جانور ہیں ان میں ایک ایک جوڑا آپ ان جانوروں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیں، تاکہ جانوروں کی نسل ختم نہ ہو، جو خشکی کے جانور ہیں ان کی نسل ختم نہ ہو جائے، تو ایک ایک جوڑا ان جانوروں کا اپنی کشتی میں سوار کر لیں. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں، مگر وہ اہل و عیال جو ایمان نہیں لائے وہ اس میں سوار نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے ہیں، اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں بٹھایا، ان کے ساتھ تھوڑے سے ایمان والوں کو بھی، وہ دوسرے ابھی تک مذاق ہی اڑا رہے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ جو ہے نا خشکی میں کشتی میں سوار ہو رہے ہیں اور جانور بھی اپنے ساتھ سوار کر لیے. فرمایا، وہی تجری بہم فی موج کل جبال، تھوڑا دیر گزری تھی کہ اتنا پانی برسا کہ وہ اتنی بڑی کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، تجری بہم فی موج، پانی کی بڑی بڑی موجوں میں ان کو لے کے ایسے ہل رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہو. ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو بہت اونچے قد کا کسی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے جب دور سے اس کو دیکھا
ونادى نوح ابنه وكان في مازل، ایک کنارے پہ کھڑا تھا، نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکم معنا، اے میرے بچے، عربی میں ایک لفظ ہے ابنی، ابنی کا معنی میرے بیٹے اور بنیا کا معنی میرے پیارے بچے، بڑی محبت سے جب یہ لفظ کسی کو کہا جاتا ہے نا، بڑی محبت سے بچے کو، تو بنیا کہا جاتا ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، ارکم معنا، تم میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، اور ان کافروں میں سے نہ ہو. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، انسان کی آنکھیں جب اندھی ہو جاتی ہیں نا تو ساری نشانیاں دیکھ کے بھی اس کو یقین نہیں آتا، وہ کہنے لگا پانی ہی تو ہے، کتنا چڑھے گا اوپر، میں عنقریب کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، دیکھ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کرے. ابھی یہ آپس میں کلام ہو ہی رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بڑی لہر آئی اور اس بیٹے کو پانی کے اندر غرق کر دیا. جب ساری دنیا ہلاک ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے نا تھوڑے سے لوگ، آج یہ پوری دنیا انہی کی نسل ہے، پوری دنیا انہی کی نسل ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، ساری نسل ختم ہو گئی تھی. قرآن نے تبھی ہم لوگ کو ایک جگہ خطاب کیا، ہم سب انسانوں کو، ذریت من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولادوں جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، ہم ان لوگوں کی اولاد میں ہیں جو ہمارے باپ دادا تھوڑے سے جو باقی بچ گئے تھے ایمان لائے تھے، لاکھوں میں جو تھوڑے سے ایمان لائے تھے اور ایمان لا کے کشتی میں سوار ہوئے، آج ہم انہی کی اولاد ہیں، انہی کی نسل ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ہمیں انہی کے نسب سے پکارا ہے، ذریت من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولادوں، اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. انہ کان عبدا شکورا، وہ نوح تو اللہ کا بڑا شکر گزار تھا، اسی کی وجہ سے تو تم اور تمہارے باپ دادا بچے تھے، تو تم بھی انہی کے راستے پہ چلو. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ سب کچھ ہلاک ہو گیا اور پانی بے تحاشا، تو اب پانی کو ختم کیسے کیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر چھوڑ دیا جاتا پانی ایسے ہی تو معلوم نہیں کتنے سال لگ جاتے. میں پچھلے سال سندھ میں گیا نا جہاں سیلاب آیا تھا، اتنا پانی کہ کشتیاں چلائی ہیں کھیتوں کے اندر، اس پانی کو سوکھتے سوکھتے بہت ٹائم لگا ہے، حالانکہ وہ تو تھوڑا سا تھا. اور جس پانی میں پہاڑ ڈوب گئے ہوں، پہاڑ ڈوب گئے ہوں، وہ پانی کتنا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے وکیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا. ویا سما اقلعی، اور اے ادھر توجہ رکھیں، ویا سما اقلعی، اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ کے پھینک دے، ختم کر دے اپنے آپ سے. ویا سما اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر، فرمایا اس طرح پانی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا اور اللہ نے جس بات کا فیصلہ کیا تھا وہ کام اللہ نے کر دیا. وستوت علی الجودی، اور ایک اونچا پہاڑ تھا جس کا نام تھا جودی، ہم نے نوح کی کشتی کو اس جودی پہاڑ پہ اتار دیا. ایک ہزار سال کی محنت کے بعد یہ نتیجہ اللہ نے دکھایا، لیکن انجام انہی کا بالآخر برا ہوا جو اللہ کو ماننے والے نہیں تھے. پھر فرمایا کہ قیل یا نوح وقیل بعدا للقوم الظالمین، جب نوح کی کشتی پہاڑ پہ لگی ہے تو ہم نے کہا برباد ہوں، اللہ کی رحمت سے دور ہوں، لعنت ہو یہ ظالمین پر جنہوں نے اس پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرایا. قیل یا نوح اهبط بسلام، پھر حضرت نوح کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کشتی سے نیچے اتریں زمین پہ، اور ہم نے کہا اے نوح اب آپ اس زمین پر اتریں، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، آپ پر بھی برکتیں نازل ہوں گی اور ان لوگوں پر بھی جو آپ کے ساتھ اس کشتی سے نیچے اتر رہے ہیں، کیونکہ روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہیں، کوئی نافرمان نہیں، تھوڑے سے لوگ سارے اللہ کے فرما بردار، اور جب سارے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو آسمان اور زمین سے برکتیں کھل جاتی ہیں. تو ہم نے کہا اے نوح اب سلامتی کے ساتھ، اب کوئی آپ کی مخالفت کرنے والا نہیں، سلامتی کے ساتھ برکتوں کے ساتھ اس زمین پر نازل ہوں، آپ پر بھی برکتیں نازل ہوں گی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان پر بھی نازل ہوں گی. حدیث میں آتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور اس زمین کو عدل سے بھر دیں گے تو پھر کیونکہ سب لوگ نیک پرہیزگار ہوں گے اس زمین پر ایسی برکتیں نازل ہوں گی اللہ کی طرف سے، کیونکہ گناہوں کی نحوست سے رزق کی برکت ختم ہوتی ہے، برکت رزق کی تعداد بہت ہوگی اس میں برکت نہیں ہوگی اس میں. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اتنے بڑا انگور پیدا ہوگا، یہ ایک مثال دی ہے کہ ایک انگور کا دانہ کئی لوگ اس سے سیراب ہو جائیں گے، کئی لوگ اسے نچوڑ کے کئی لوگ سیراب ہو جائیں گے. اور فرمایا انار اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. تو فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، پھر اللہ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ غیب کی یہ خبر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے آپ بھی اس واقعے سے لا علم تھے اور آپ کی قوم بھی اس بات کو نہیں جانتی تھی، ہم نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا ہے، فاصبر، لہذا صبر کیجئے، آپ کی قوم آپ کی جو مخالفت کر رہی ہے اگر یہ مخالفت سے باز نہ آئی ان کا بھی وہی انجام ہوگا، ان کا بھی وہی انجام ہوگا، لہذا فاصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگار لوگوں ہی کے لیے ہوگا. اس کے بعد جلدی جلدی بتا دوں، فرمایا پھر ہم نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم آباد ہوئی، پھر آگے چل کے انہی کی نسل میں قوم عاد پیدا ہوئی، پھر فرمایا ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وہ قوم عاد نے بت پرستی شروع کر دی تھی، یہ شرک اور بت پرستی کیسے آتی تھی، اپنے بزرگوں اپنے اولیاء اللہ کو کہ جو ہے نا عقیدت کرتے کرتے ان کی تصویریں بنا کے ان کی پوجا پاٹھ شروع کر دیتے، پھر ان سے مرادیں ماننا منتیں ماننا، یہاں سے آتی تھی سارا شرک. تو فرمایا ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تو قوم نے ان کو ٹھکرایا ان کی دعوت کو، یا ہود ما جئنا ببینۃ وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اے ہود، اے ہود صرف تیرے کہنے کی وجہ سے، تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے بتوں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بتوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے جو تو ایسی باتیں کر رہا ہے. ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، تم اور تمام کے تمام بت مل کے میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. بہرحال لمبا واقعہ ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ فرماتے ہیں ولما جاء امرنا، پھر جب ہمارا فیصلہ آیا نجینا ہودن، ہم نے ہود کو نجات دے دی، والذین آمنوا معه برحمۃ منا، اور ان تھوڑے سے لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے ہم نے نجات دی، اور فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو برباد کر دیا. فرمایا الا ان عادا کفروا ربهم، لوگوں سنو، الفاظ کتنے عجیب ہیں، الا اے لوگوں سنو، ان عادا کفروا ربهم، عاد نے بھی اپنے رب کا انکار کیا، الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو عاد بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور ہود علیہ السلام نے ان کو نوح علیہ السلام کا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا. فرمایا دیکھو، ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے نوح کی قوم کو غرق کرنے کے بعد تمہیں زمین پہ آباد کیا ہے، حضرت نوح کی قوم کو غرق کرنے کے بعد. تو تاریخ چونکہ وہ محفوظ کیا باپ دادا سے، نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ لوگ جانتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے بعد برباد ہونے کے بعد ان کی نسل آگے چلی ہے، پھر اس میں قوم سمود آئی ہے، قوم سمود میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مختلف باتیں، جب ان کو سمجھایا طریقے سے تو وہ قوم جواب میں کہتی ہے قد کنت مرجوا قبل هذا، اے صالح تجھ سے تو ہم نے بڑی امیدیں لگائی تھی، یہ تو نے کیا مولویوں والی باتیں شروع کر دی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، صحیح ہے نا، اور سمجھانا شروع کر دیا ہمیں. اس قوم میں، قوم عاد میں ایک برائی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کے مضبوط گھر بناتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی عمروں کو دیکھو اور ان گھروں کی مضبوطی کو دیکھو، حالانکہ اپنے پیسوں سے بناتے تھے لیکن دنیا کی محبت کی علامت ہے یا نہیں، پہاڑوں کو چٹانوں کو تراش کے اتنے مضبوط محلات بنانے کی کیا ضرورت ہے، آج ہم بھی گھر اتنے مضبوط بناتے ہیں، اتنا سریا ڈالتے ہیں نا گھروں میں، اتنا سریا، اس کی علامت ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپنے گھر میں سریا ڈالے اس سے زیادہ سریا اپنی ہڈیوں میں ڈالے پہلے، تاکہ ہڈیاں اتنی مضبوط ہوں کہ جتنے دن جتنا عرصہ گھر رہے گا میں بھی اتنا عرصہ رہوں، ہڈیوں کا کیلشیم تو روز بروز گھل گھل کے ختم ہو رہا ہے اور گھر اتنے مضبوط بنائے جا رہے ہیں، یہ خود اس کی علامت ہے کہ موت کو یاد نہیں رکھا. پیغمبر ہیں جو ایسی باتیں قوم کو سکھاتے ہیں. پیغمبر نے بتایا کہ تم پہاڑوں کو تراش کے ایسے محلات بناتے ہو، کتنے دن رہنا ہے، جتنے دن رہنا ہے اسی حساب سے گھر بناؤ. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب سمجھایا، قوم کی سمجھ میں نہیں آئی بات، تو وہی بات صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کی جو حود علیہ السلام کی قوم کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں پھر اس قوم پر بھی ہمارا عذاب آیا. آگے اللہ فرماتے ہیں الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، سنو قوم ثمود نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی، سنو قوم ثمود بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. پھر قوم ثمود کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام والسلام کو جب عذاب آیا ان کی قوم پہ تو ایسے آیا کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے بشارت لے کے، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے. جب گھر میں آگے بیٹھے ہیں وہ فرشتے، انسانی شکل میں تھے، حضرت ابراہیم پہچانے نہیں. فما لبیثا، ابھی بیٹھے ہی ہیں، جا بعجل حنیز، حضرت ابراہیم بھنا ہوا بچڑا لے کے آگے ان کے پاس. کمال یہ ہے کہ قرآن میں یہ واقعہ جہاں بھی بیان کیا نا اللہ نے کہ ابراہیم کے پاس مہمان آئے، دو باتیں لازمی ہیں کہ فوراً بچڑا، دونوں چیزیں، ایک بچھڑے کا ذکر اور دوسرا فوراً کا ذکر لازمی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے، سخاوت، بچڑا بھنا ہوا پیش کرنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، آسان کام نہیں ہے. تو فوراً بھنا ہوا بچڑا، بھنا ہوا بچڑا. فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. نکرہم واوجس منہم خیفا، حضرت ابراہیم گھبرا گئے. مفسرین نے لکھا اس لیے گھبرا گئے کہ اس زمانے میں دستور تھا، عربوں میں آج بھی ہے، کہ جو شخص کسی کے گھر کا نمک کھا لیتا تھا پھر اس سے دشمنی نہیں کرتا، کہتا غیرت کے خلاف ہے، میں اس کے گھر کا میں نے کھانا بھی کھایا ہے اور اس سے دشمنی بھی کروں. تو دشمن یہ کوشش کرتے تھے کہ میں اس کے گھر کا نمک نہ کھاؤں کسی طریقے سے. تو حضرت ابراہیم کو ڈر یہ ہوا کہ یہ چار نوجوان، خوبصورت نوجوان، یہ میرے گھر کا کھانا کھانا تو دور کی بات، اتنی مرغن چیز دیکھ کے ان کی طبیعت بھی اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی، کہیں یہ کوئی دشمن بن کے نہ آیا. فرشتے تھے ان کے لیے بچھڑا اور پتھر برابر ہیں. جب انہوں نے حضرت ابراہیم کی گھبراہٹ دیکھی، فرمایا لا تخف، ڈرے نہیں، ہم لوط کی قوم کے پاس آئے ہیں اس قوم کو برباد کرنے کے لیے، اور آپ کو ہم بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق جیسا بیٹا دے گا، اور اسحاق کے بعد اللہ اسحاق کو یعقوب علیہ السلام دیں گے. دو پیغمبر کی ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بڑھیا بیوی دروازے میں سن رہی تھی. بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نہیں، دیکھوں گی کوئی نئے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے. تو بوڑھی عورت حضرت ابراہیم کی عجوز بڑھیا سن رہی ہے. جیسے ہی اس نے یہ سنا نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اولاد ہوگی، سکت وجہ، اپنے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ایسے ٹھاکر، جیسے کہتے ہیں نا بوڑھی عورت تیرا ناس ہو، کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے اپنے ماتھے پہ یوں کر کے مارا. وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی میں بڑھیا بانج الیدو، میرے بچہ کیسے پیدا ہوگا، کیسی باتیں کر رہے ہو. تو فرشتے کہنے لگے، اچھا ان فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں کھا سکتے یہ. تو قالوا اتعجبین من امر اللہ، ابراہیم علیہ فرشتے کہنے لگے، اے ابراہیم اور آپ کی زوجہ، کیا آپ کو اللہ کے رحمت کے بارے میں تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، آپ پر تو اللہ کی اور بہت ساری رحمتیں ہیں، تو اگر یہ رحمت ہو گئی تو اس کی ذات سے کیا بعید ہے. اللہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری آ گئی اور ایک گھبراہٹ کی کیفیت ان کے دل سے نکل گئی، یجادلونا فی قوم لوط، ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے. اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے، کیا مطلب اللہ سے التجا کرنے لگے، چاہ رہے تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹل جائے. پیغمبروں کی دل میں اللہ نے بے پناہ رحمت رکھی ہوتی ہے. یجادلونا، لیکن ایسے گڑ گڑا رہے تھے کہ جیسے ہم سے جھگڑ رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات سے آپ اعراض کریں، چھوڑ دیں اس کو. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب اس قوم پر ایسا عذاب آئے گا جو رد نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. قرآن کہہ رہا ہے پھر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے. لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو کہنے لگے ہاذا یوم عصیب، آج کا دن تو مجھ پہ بڑا سخت گزرے گا، کیونکہ اس کی قوم کو لڑکوں سے بدکاری کی بیماری تھی، لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے کہا آج کا دن میرے لیے بڑا سخت بڑی مصیبت کا دن ہے کہ یہ خوبصورت نوجوان میرے گھر میں ہیں، میری قوم کو اگر پتہ چل گیا میں اپنے مہمانوں کی عزت کیسے بچاؤں گا. اور بڑے پریشان ہوئے. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، قوم کو پتہ چلا، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے بغلے بجاتے ہوئے دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے اور کہنے لگے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ یا قومی ہاؤلا بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو، نکاح کرو، تم لڑکوں کے لیے کس کیوں اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے نکاح کرنے کے لیے، مردوں کو نہیں بنایا تمہارے لیے. تو ہاؤلا ضعیفی فلا تفزہون، یہ میرے مہمان ہیں، خدا کے لیے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو. وہ قوم جواب میں کہنے لگی لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تجھے معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں میں رغبت نہیں ہے. جس شخص کو لڑکوں سے بدکاری کا مرض ہو جائے نا، اس پر دنیا میں جو سب سے بڑی پھٹکار برستی ہے، آخرت کا عذاب تو بعد، وہ سب سے بڑی پھٹکار یہ کہ حلال میں لذت اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اس کو گند میں ہی مزہ آتا ہے ہمیشہ. اور اس لعنتی عمل کو جس کو قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پہ اتنی بڑی لعنت بیان کی ہے اس کی، اس ملعون بیماری اور اس ملعون جو ہے نا بدکاری کو آج دنیا کی مہذب قومیں قانونی شکل دے رہی ہیں، یہی ان کے ملعون اور کمینے اور گھٹیا اور خبیث ہونے کی سب سے بڑی علامت. یہ ہمیں کیا تہذیب سکھائیں گے؟ جس گندے عمل پہ قرآن اتنے غضب اللہ کا نازل ہوتا ہے. ایک پیغمبر کو بھیجا قوم کو سمجھائیں کہ یہ اس بیماری کو چھوڑیں، اور پیغمبر بتا رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، عورتیں پیدا کی ہیں، وہ تو تمہارے لیے بنائی ہیں، ان کو چھوڑ کے ان کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اتنا گندا عمل. تو آج دنیا اس گندے عمل کو، اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہمارے حکمران اور یہ دنیا کے حکمران، ان سے زیادہ پلید اور گندے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ پلید اور گندے لوگ ہیں، ان سے اللہ سے پناہ مانگا کریں، ان سے محبت نہ کیا کریں ان لوگوں سے. تو لوط علیہ السلام اور ان کا حشر وہی ہوگا جو لوط علیہ السلام کی قوم کا حشر ہوگا، ان کا وہی حشر ہوگا. لوط علیہ السلام جب پریشان ہوئے، قوم آئی کہنے، لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو. تو وہ قوم جواب میں کہنے لگی علم لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں میں رغبت نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ کو پتا ہے ہم کس ارادے سے آئے ہیں. اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر آپ اتنے ہی پاکیزہ تھے تو ان مہمانوں کو آپ نے گھر میں گھسنے کیوں دیا؟ آپ کو جب ہماری عادت کا پتا ہے تو آپ کو ایسے نوجوان اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دینے چاہیے. قرآن حضرت لوط علیہ السلام کی باطنی کیفیت کو بیان کرتا ہے. لوط علیہ السلام کو کیا پتا کہ یہ فرشتے ہیں. لوط علیہ السلام کہنے لگے لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی میں تمہیں بھگا دیتا، یا کاش میرا کوئی مضبوط قبیلہ خاندان ہوتا میں آج اس کی مدد لے کے تم سے لڑتا، نہ میرا کوئی قبیلہ خاندان اتنا طاقتور اور نہ میرے بازوؤں میں کوئی اتنی طاقت ہے کہ میں تمہارے خلاف لڑ سکوں، لہذا سوائے صبر کے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. عجیب کیفیت اس کی قرآن ان کو بیان کر رہے ہیں. تو جب حضرت لوط علیہ السلام کا سینہ بہت زیادہ تنگ ہوا، بہت گھٹنے لگا، تو پھر فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں، اور بڑے طاقتور ہیں ہم. تو کہہ رہا ہے کہ تیرے بازو میں طاقت نہیں ہے، ہمارے بازو کی طاقت ابھی یہ دنیا دیکھے گی، ایسی طاقت کا مظاہرہ ہوگا ہمارے بازو کی طاقت کا کہ قیامت تک اس طاقت کا مظاہرہ قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا، اتنی طاقت ہے ہمارے اندر. لن یصلوا الیک، یہ ہرگز آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتے. فاسری باہلک بقطع من اللیل، آپ صرف یہ کیجئے کہ رات کے کسی حصے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال جو ایمان لائے ہیں ان کو لے کے راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، محاصرہ توڑ کے کسی طرح سے نکل جائیں. ان موعدہم الصبح، رات کو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لہذا رات بھر اس علاقے سے نکل جائیں. ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کے بھی اس علاقے کی طرف نہیں دیکھنا، ایسا عذاب آئے گا کہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا دیکھنے کے لیے کہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اور پہلے سے بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گی، کیونکہ وہی مخبری کرتی تھی، اس نے جا کے لوگوں کو بتایا. اللہ نے ایک جگہ پہ مثال دی ہے کہ لوط علیہ، اے ایمان والو ہم تمہیں نوح اور لوط کی بیوی کی مثال دیتے ہیں، دونوں اللہ کے نیک اور پرہیزگار پیغمبر تھے مگر اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، اس کی بیوی اگر خود نیک ہے تو بچے گی، نہیں ہے پھر نہیں بچے گی۔ وہ کسی چرسی ہیروئنچی کی بیوی ہے مگر نیک پرہیزگار ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کسی عالم، مفتی، کسی بزرگ شیخ کی بیوی ہو اگر خود دیندار نہیں ہے تو کوئی اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ لوط علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ان موعدہم الصبح، اے لوط ان سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے عذاب کا وہ صبح کا ہے۔ لوط علیہ السلام اتنے پریشان کہ بھائی صبح میں تو بڑی دیر ہے، بڑی دیر ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے اس وقت تک۔ فرمایا علیہ الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ بہت قریب ہے صبح۔ فرمایا فلما جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، جاء امرنا ہمارا فیصلہ آیا، تو ہم نے ان فرشتوں کے ذریعے کیا کیا؟ کیسے مختصر الفاظ ہیں، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، زمین کے اوپر کے حصے کو اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ، اور پھر اوپر سے پتھر برسائے ان کے نشانات کو ختم کرنے کے لیے، پتھر برسائے ان کے نشانات کو ختم کرنے کے لیے۔ بعض نے کہا کہ پتھر پہلے برسے، پہلے پتھروں کا عذاب آیا اور پھر جو رہی گئی کسر تھی وہ زمین کو الٹا دے کر کے پٹخ دیا گیا، بالکل الٹ دی، ایسا زلزلہ آیا کہ پوری زمین الٹ دی، ایک متنفس بھی زندہ نہیں چھوڑا اس میں سے۔ اللہ عربوں سے خطاب کرتے ہیں انکم لتمرون علیہا مصبحین، اے عربوں تم صبح شام قوم لوط کے کھنڈرات سے گزرتے ہو صبح شام، تو تمہیں اس قوم کو دیکھ کر عبرت حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ اس قوم کو دیکھ کے تمہیں عبرت حاصل کیوں نہیں؟ آج بھی لوط علیہ السلام کی قوم کے کھنڈرات موجود ہیں، نحوست برس رہی ہے اس کے اوپر۔ تو میرے بھائی اس واقعے سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے، دیکھو یہ جو لڑکوں سے بدکاری کا مرض اللہ نہ کرے کسی کو اگر ہو گیا ہے، فوراً توبہ کرے اور چھوڑنے کی کوشش کرے، اور اتنا دور اپنے آپ کو، اسی طرح یہ عورتوں میں بھی آج کل یہ ہو رہا ہے، بہت لڑکیوں میں بھی ہو رہا ہے، جو عذاب لڑکے اور لڑکے میں بدکاری کا ہے وہی عذاب عورت اور عورت کے ساتھ اس طرح کے تعلقات سے قائم کرنے پر عذاب، اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ ناپاک اور گندا عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی سے ذرا سی دل میں رغبت پیدا ہو رہی ہے کسی لڑکے سے، اس سے فوراً تعلق ختم کر دیں، فوراً ختم کر دیں تعلق۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ان کے ایک مرید کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا، تو اس سے دوستی لگا لی، گپ شپ، جب ان بزرگ سے تعلق ہوا، اس کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہے، تو ان بزرگ نے کہا، وہ کہنے لگا کہ وہ حضرت وہ مجھ سے خود آ کے مصافحہ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ ایک دن کھینچ کے تھپڑ لگا دینا، بھاگ جائے، یہ بدخلاقی ہے، مگر اپنے اخلاق کو بجانے کے لیے یہ بدخلاقی واجب ہے، اپنے اخلاق کی حفاظت کے لیے بدخلاقی واجب۔ اسے بولے بھائی اپنی عمر کے لڑکوں سے دوستی رکھو، ایک نوجوان کم عمر کا لڑکا بڑی عمر کے دوستوں سے کیوں گپ شپ کر رہا ہے، کیوں ان سے دوستی لگائی دی؟ تو اس کے دل میں چونکہ اللہ کا خوف تھا، اس نے لکھ کے دیا کہ میں نے ایسے ہی کیا، دوبارہ آیا مسافر کے لیے، کھینچ کے زور سے تھپڑ لگایا، وہ بھی حیران ہے کیسا بد اخلاق ہے، میں نے کہا دوبارہ ہاتھ بڑھایا نا میری طرف، ایک اس سے اور زیادہ زور سے کھینچ کے لگاؤں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جنت میں جانے کی طلب ہوتی ہے، وہ تو یہ کام کر لے گا آسانی کے ساتھ، اور جو اس دنیا ہی کی لذت چاہتا ہے تو وہ یہی حال ہوگا جو پچھلی امتوں کا ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال مزے اڑائے ہیں، ہم 50-60 سال اڑا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، وہ 950 سال مزے اڑا کے جہنم کی ایندھن بن گئے، ہم یہ 40-50 سال مزے اڑا کے کیا کر لیں گے بھائی؟ تھوڑے دن کی بات ہے، نظر کی حفاظت کر لو، اپنی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کر لو، تو اللہ تعالی نے جنت کی ضمانت لی۔ اس کے بعد اللہ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ڈنڈی مارتے تھے، شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی قحط نہیں ہے، تمہیں کھانے کو روٹی ملتی ہے تو کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ تو وہ قوم جواب میں کہنے لگی الصلاۃ تأمرک، اے شعیب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز ہمارے تجارتوں میں کیوں دخل اندازی دیتی ہے؟ ہم تاجر لوگ ہیں، ہماری مرضی جیسے مال بیچیں، آپ کیوں ہماری یعنی تجارتوں میں دخل اندازی کرتے ہو؟ تو شعیب علیہ السلام نے پھر قوم کو سمجھایا ہے، میری قوم دیکھو مجھے اللہ نے حلال روزی دی ہے، تھوڑی حلال روزی مجھے مل رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے میں واضح دلیل پر ہوں، مجھے پتا یہ غلط کر رہے ہو، لہذا میں تمہیں سمجھاؤں گا اور میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ اور پھر شعیب علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات کی، اے میری قوم ایسا نہ ہو میری مخالفت کی وجہ سے تمہارا وہی حشر ہو جو تم سے پہلے قوم سمود کا ہوا، قوم عاد کا ہوا اور قوم نوح کا ہوا. وما قوم لوط منکم ببعید, اور لوط کی قوم تو ماضی قریب میں گزری ہے, لوط کی قوم ماضی قریب میں گزری ہے. تمہارے باپ دادا اس کے واقعات نقل کرتے ہیں لوط کی قوم کے ہلاک ہونے کے, تو ان کی ہلاکتوں سے عبرت حاصل کرو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. تو انہوں نے نہیں چھوڑی ناپ تول میں کمی, جس کے نتیجے میں پھر وہ مطالبہ کرنے لگے کہ آپ جو ہے نا معجزات کے الٹے سیدھے مطالبے کرنے لگے. اللہ فرماتے فلما جا امرنا, جب ہمارا فیصلہ آیا ہے تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا, فرمایا اخذتہم الرجفہ, ایک زوردار آواز نے فرشتے کی چیخ نے, فرشتے نے زور سے چیخ ماری, ان کی قوم کے کلیجے پھڑ گئے, برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. فرمایا الذین کذبوا شعیبا, جنہوں نے شعیب کی بات نہیں مانی, انکار کیا, کأن لم یغنوا فیہا, وہ ایسے بن گئے جیسے زمین پہ کبھی بسے ہی نہیں تھے, کبھی بسے ہی نہیں تھے. تو میرے بھائی آگے فرمایا الا بعدا لمدین کما بعد ثمود, سنو قوم مدین جو شعیب علیہ السلام جس قوم میں گئے تھے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ایسے دور ہو گئے جیسے قوم ثمود اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی. تھوڑے تھوڑے لوگ ایمان ہر دور میں لاتے رہے. تو اتنے سارے واقعات بیان کر کے پھر آگے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ نے پورے قرآن میں تذکرہ اتنا زیادہ ذکر کیا ہے, اتنا زیادہ کلیم اللہ تھے نا, تو ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ لازمی ہوگا, دو دو دفعہ بھی ہوگا ایک سورت میں. سب سے زیادہ جس پیغمبر کو اللہ نے بیان کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ان تمام واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا جو ہے نا تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو پچھلی امتوں کا حشر ہو, دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت تو ہے اس کے لیے. آج تاجر لوگ, ابھی بتایا کہ چائنا میں لوگ جاتے ہیں تو جھوٹ بول بول کے چائنیز سے مال خریدتے ہیں, اور کسی نے بتایا کہ تجارت پہ یہی طریقہ چل رہا ہے, جھوٹ کے بغیر ہوتی نہیں ہے. تو یہاں یہی سوال ہے کہ شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, تم قحط سے بھوک سے مر نہیں رہے ہو, جو مر رہا ہو نا بھوک سے اس کے لیے تو اللہ نے خنزیر کھانے کی بھی اجازت دی ہے, تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے بالکل مر رہا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور کھا پی رہے ہیں, چہرے لال سرخ ہو رہے ہیں ٹماٹر کی طرح, جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی چلی جا رہی ہے, چربی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ایک انسان کہتا ہے کہ میرا حرام کھائے بغیر گزارا اس مہنگائی کے دور میں ممکن نہیں ہے. تو جب کوئی یہ کہتا ہے نا میرا حرام کھائے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے, تو خدا کی قسم مجھے یہ شعیب علیہ السلام کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں. تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں انی اراکم بخیر, سب کھاتے پیتے لوگ ہو, کیوں ڈنڈی مارتے ہو, گاہکوں کو جھوٹ کیوں بولتے ہو, جو تھوڑا حلال پہ گزارا کیوں نہیں کر لیتے, اور یہ سوچ لو دنیا مسافر خانہ گزر جائے گی. قوم نے جواب میں کیا کہا, قوم نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, اے شعیب تو جو کہتا ہے نا اس میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, بتاؤ ان میں کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے, یعنی ما نفقہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے, پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتا ہے. وَإِنَّا لَنَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, اور تو ہماری قوم کا ایک کمزور آدمی ہے, لولا رہتک, اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیتے, تیری زبان کی وجہ سے, تیری زبان رکتی نہیں ہے, ہمیشہ بولتا رہتا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا, ارحتی آزو علیکم, میرے قبیلے کا تمہیں خیال ہے, جس رب کے حکم کو میں بتا رہا ہوں اس رب سے ڈر نہیں لگتا, اگر یہ کہتے نا کہ مثلے تجھے ہی مارتے کہ رب کا عذاب نہ آ جائے تو وہ بھی سمجھ میں آتی, مجھے بھی زندہ چھوڑا کہ میرے قبیلے کی بنیاد, ان ربی بما تعملون محیط, میرا رب تمہارے تمام اعمال کو اور ان باتوں کو سن رہا ہے. تو میرے بھائی اس لیے تھوڑے سے حلال پہ گزارا کر لو, یہ سوچ کے دنیا مسافر خانہ ہے, ہماری عمریں کتنی رہ گئی ہیں, کسی کی 30 سال رہ گئی, کسی کی 20 سال, کسی کی 10 سال, کسی کی 5 سال, کسی کی 1 دن, یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے دن کتنے گھنٹے کتنے منٹ کی زندگی ہے. ان لوگوں کی تو عمریں ٹھیک ٹھاک لمبی ہوتی تھی, 100-100 یعنی ہزار ہزار سال, 100-150 سال میں تو وہ بالے ہوتے تھے, جاگے ہمارے 10-15 سال میں بالے ہو جاتا ہے, اتنی اتنی عمریں لے کر آئے ہیں ہم لوگ, اور باتیں اتنی بڑی بڑی, محلات اتنے بڑے بڑے, اور کوٹھیاں اتنی بڑی بڑی, اور پلاننگ اور منصوبے اتنے بڑے بڑے. تو جتنے ہیں نا جتنی عمریں چھوٹی چھوٹی, اتنی ہی ہمیں سوچ اس دنیا کے لیے رکھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ پرچہ کل دیں, یہ پھر کل بتائیں.